सकता है वो बनी सकता है। पिछड़े हुए वो नबियों के तमामी नक्सान किए जाने को
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا عزیزان محترم، حیات انسانی اور قرآنی ضابطے کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلہ گفتگو آج کی تقریر میں اپنے ساتویں مرحلے میں داخل ہو گیا۔ اگر میرے محترم سننے والوں کے ذہن میں اور ان کے اجتماعی حافظے میں یہ بات محفوظ ہو تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ تسبیح کے معنی ہے بے عیبی کا بیان اور حمد کے معنی ہے کمال کا بیان۔ کون سا عیب نہیں ہے یہ بیان کرنا تسبیح ہے، اور کون سے کمالات ہیں یہ بیان کرنا حمد ہے۔ اگر اب دیکھیں آپ، سبحان ربی العظیم و بحمد، سبحان بھی ہے حمد بھی ہے، سبحان پہلے حمد بعد میں، ایسا ہی ہے نا، سبحان ربی العالی و بحمد، سبحان یعنی تسبیح، تسبیح پہلے تعریف بعد میں۔ تمہارے کلمے کا مزاج یہی ہے لا الہ، تمہارے کلمے کا مزاج یہی ہے۔ اور اگر تم غور کرو تسبیح اور حمد، اگر غور کرو تو یہ قصہ تسبیح اور حمد کا شروع ہوتا ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے۔ اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس وقت یاد کرو جب تمہارے اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتے کہنے لگے کیا ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد پیدا کرے گا اور زمین میں خوریزی کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم موجود ہیں، نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے. پروردگار جواب میں کہنے لگا انی عالم ہو مالا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اعتراض کیا ہے فرشتوں کا کہ کیا تو ایسا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد پیدا کرے؟ تو اللہ نے ان کے یہ نہیں کہا کہ اللہ خلیفہ نے بنائے گا تو زمین میں فساد پیدا نہیں کرے گا. یہ دنیا نہیں ہے. انی عالم ہو مالا تعلمون, بس خاموش ہو جاؤ, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ بات کیا ہے؟ تو بات یہ ہوئی تو فرشتوں نے اعتراض کیا, پھر اللہ جواب دیتا, پھر فرشتے اعتراض کرتے, پھر اللہ جواب دیتا. ایک شورا کی کیفیت پیدا ہو جاتی. اللہ خلافت میں شورا کو بدل نہیں کرتا. دیکھتے جاؤ, بہت بہت آہستہ آہستہ بات آگے بڑھے گی. تو آدم کے زمانے میں نسب ہے بحمد کا, تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ. پہلے بے عیبی کا بیان, پھر تعریف, اور اب آخری نبی سب بحمد رب کا, بس تخبر ہو تسبیح کر اور پھر اپنے رب کی تعریف بیان کر. تو تسبیح لا الہ تعریف الا اللہ. دیکھنا دیکھنا یہ منزل فکر ہے, اور اس منزل فکر پر تمہیں روک رہا ہوں, میں روک رہا ہوں. آدم علیہ السلام کے زمانے میں خالص توحید آئی, توحید خالص. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ خود آدم علیہ السلام کے زمانے میں, آدم علیہ السلام کے گھر میں ایک منکر توحید پیدا ہوا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. تو عہد آدم میں انسانیت میں انکار پیدا ہوا, قابل نے انکار کر دیا. ایک زمانہ چلا, نوح علیہ السلام کا دور آیا. نوح علیہ السلام نے پھر اس انکار کو اقرار میں بدلا. بھائی یہ تھیوری, یہ تاریخ تمہارے سامنے میں 17-18 ہزار سال کی تاریخ تین چار جملوں میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. دین کی تاریخ پھر سننا, اس لیے کہ اگر یہ میسج پہنچ گیا تو فکر یہاں سے آگے بڑھ جائے گی. آدم علیہ السلام دین لائے اور انہیں کے گھر میں ایک منکر پیدا ہو گیا. تو اب انکار اور اقرار دونوں ساتھ چلے. نوح علیہ السلام کے عہد میں نوح علیہ السلام اس انکار کو پھر گھسیٹ کے لائے اپنی طرف اور انکار کے اقرار سے بدل جا دیا. لیکن جب نوح جانے لگے تو نوح ہی کی امت نے کچھ بنا کے پوچھنا شروع کر دیے. تو عہد آدم نے انکار, عہد نوح نے بے پرہیزی. ٹھیک, اب ابراہیم آئے, ابراہیم آئے, ابراہیم پھر لوگوں کو بت پرستی سے واپس آئے توحید کی طرف. لیکن جب ابراہیم جانے لگے تو سورج سے پوجا شروع ہو گئی, سورج پرستی آ گئی. کتنے آرام سے سن رہے ہو, آرام سے سن رہے. یعنی یہ دین کی تاریخ ہے نا, تمہارے آدم آخری آدم کی تاریخ 18,000 سال کی, اسے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں میں. تو آج آدم میں ان کا, آج نوح میں بت پرستی, آج ابراہیم میں سورج پرستی. دیکھ رہے نا, اب موسا جب آئے تو انہیں پھر واپس لانا ہے, سورج والے کو پھر واپس لانا ہے. وہ لے آئے توحید کی طرف. لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ قوم موسا جانور پھوجنے لگی, گوشالہ بنایا اسے پھوجنے لگی, ویسا ہے نہیں. تو اب عہد موسا میں آ گئی جانور پرستی. اب عیسیٰ علیہ السلام آئے اور عیسیٰ علیہ السلام جانور پرستوں کو پھر واپس لائے. لیکن عیسیٰ کے دور میں آ گئی انسان پرستی, انہیں کو خدا مان لیا. سمجھ گئے نا؟ تو اب میں یہ جو بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے تلخیص کر رہا ہوں. آج نور میں بت پرستی, آج ابراہیم میں سورج پرستی, آج موسیٰ میں جانور پرستی, آج عیسیٰ میں انسان پرستی. اب میرے نبی کا کام کتنا بڑھ گیا, اس لیے کلمہ آیا لا الہ, نہ بت اللہ ہے, نہ سورج اللہ ہے, نہ جانور اللہ ہے, نہ انسان اللہ ہے. بھائی سننا سننا, اسے کہ تمہیں روکنے لگا اس میں رہنے پر, اور روکنے کے بعد میں دنیا کروں گا. تو اب لا الہ کی مار تمہیں دیکھی کہاں تک ہے؟ لا الہ کی مار, بچے سلوار لا الہ الا اللہ, نہ جانور خدا ہے نہ انسان خدا ہے نہ سورج خدا ہے نہ بت خدا ہے, الا اللہ فقط اللہ خدا ہے, نہ ماضی میں کوئی خدا تھا اللہ کے علاوہ. یہ لاٹھی مارے لاٹھی لاٹھی کو سمجھ رہے ہو؟ لا سمجھ میں آ رہا ہے؟ لا الہ, نہ ماضی میں کوئی باطل خدا تھا نہ آج کوئی باطل خدا ہے نہ مستقبل میں کوئی باطل خدا ہوگا, پر لا کی قوت سمجھ میں آ گئی بھائی, توجہ رہے. اگر لا سمجھ گئے ہو تو میرے نبی نے ایک لاہور کا لا فتح الا علی, لا الہ. تم نے لا الہ کی قوت دیکھی, میں پھر سن گیا, لا الہ کی طاقت سمجھا. آدم کے زمانے میں بت پرستی, لا الہ کوئی بت خدا نہیں ہے. ابراہیم کے زمانے میں سورج پرستی, لا الہ کوئی سورج خدا نہیں ہے. موسیٰ کے زمانے میں جانور پرستی, لا الہ کوئی جانور خدا نہیں ہے. عیسیٰ کے زمانے میں انسان پرستی, لا الہ الا اللہ کوئی انسان خدا نہیں ہے. یہ میرے نبی نے کیا, اور اب بتاؤ کہ علی نے کیا کیا؟ بت توڑے کہ بت خدا نہیں. بت توڑے کہ بت خدا نہیں. آج کا چیرا کے جانور خدا نہیں, سورج بچایا کہ سورج خدا نہیں, خود سجا کیا کہ انسان خدا نہیں. اب دین چلا بھائی, اب یہیں تو لانا تھا حیات انسانی اور قرآنی ضابطہ. کیا ضرورت ہے دین کی؟ قرآنی ضابطہ یعنی دین. ضرورت کیا ہے دین کی؟ بھائی سنتے جاؤ, اس لیے کہ موضوع کے تقاضوں کو بھارا پورا ہونا ہے. تو انسان اس دنیا میں وہ واحد سوشل اینیمل ہے, سماجی جانور ہے, جو بستیاں بسا کے رہتا ہے. اگر کسی جانور کو تنہائی میں چھوڑ دو تو اپنی پوری زندگی تنہائی میں گزار دے گا, لیکن انسان تنہائی میں اپنی زندگی گزار نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ سماجی جانور ہے, سوشل اینیمل ہے, اسے معاشرہ چاہیے, اسے بستی چاہیے, اسے ایک سماج چاہیے. تو جب انسان گھر بنا کے رہے گا, بستیاں بسا کے رہے گا, تو اب جب ایک معاشرہ بن گیا تو مفادات ٹکرائیں گے, اور جب مفادات ٹکرائیں گے تو ایک دوسرے پہ حملہ کرے گا, اور جب ایک دوسرے پہ حملہ کرے گا تو معاشرے میں انتشار آ جائے گا. تو اس معاشرے کو کنٹرول کرنے کے لیے ضابطے کی ضرورت ہے. میسج پہنچ گیا نہیں, میں ذرا سا ان نوجوان دوستوں کو ایک فوڈ آف تھنکنگ دیتا جاؤں. اس لیے کہ ضرورت ہے, دیکھو اللہ کو پسند ہے کہ معاشرہ بناتے رہو, لیکن جب معاشرہ بناؤ گے مفادات ٹکرائیں گے, جب مفادات ٹکرائیں گے انتشار ہوگا, جب انتشار ہوگا معاشرہ ٹوٹ جائے گا. تو یہی ہے نا عجیب بات ہے کہ یہ سننا, جانوروں کے جتنے بھی بچے ہیں پیدا ہوتے ہی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, ایسا ہے یا نہیں؟ ان کا خیال رکھو, دو برس انہیں دودھ پلاؤ, ایسا تو نہیں ہے نا؟ جانور کا بچہ پیدا ہوا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا اور دوسرے دن سے اپنے روزی کی تلاش میں گیا, اور انسان کا بچہ جو اشرف المخلوق ہے اتنا کمزور پیدا کیا بتائیے بات. دیکھو نا بھائی اس طریقے سے سوچو, ابھی میں کوئی آیت نہیں پڑھ رہا ہوں, میں تو تمہارے سامنے سماج کا ایک مسئلہ رکھ رہا ہوں کہ جانور کا بچہ اتنا مضبوط کہ پیدا ہوتے ہی اپنی روزی کی تلاش میں گیا, اور انسان کا بچہ اتنا کمزور کہ اگر چونٹی اسے کاٹ لے تو وہ اس چونٹی کو ہٹا نہیں سکتا. تو مالک وہ جو جانور تھے ان کے بچے کو مضبوط بنایا, اور جو اشرف المخلوق ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ہم نے بڑی عزت دی ہے انسانوں کو, اس کے بچے اس لیے کمزور کہا گیا جان بوجھ کے بچے کو کمزور رکھا بھائی توجہ رہے تاکہ اس کی کمزوری کو دیکھ کر مانتا رک جائے اور ماں کو دیکھ کر باپ رک جائے, ماں باپ سے گھر بن جائے, گھر سے گھرانہ بنے, گھرانے سے خاندان بنے اور خاندان سے معاشرہ بن جائے. تو بچے کو کمزور اس لیے کیا کہ تمہارا معاشرہ مضبوط ہو جائے. اب جب معاشرہ دیا, اب زیادہ دیر تمہید میں نہیں رکھوں گا, مجھے ظاہر ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. جب معاشرہ دے دیا بتا دے رہے تب اس معاشرے کے لیے ایک ضابطے کی ضرورت تھی, اور میں مسلسل بتاتا رہا کہ اس ضابطے کی شرط یہ ہے کہ عادل ہو. اور اب پروردگار نے آواز دی بھائی سننا, تمہارے لیے جو ضابطہ ہے وہ بشری صابرین الذین اذا اصابت مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. پوری انسانیت کا ضابطہ ہے انا للہ, ہم ہیں تو اللہ کے لیے, ہم ہیں تو اللہ کے لیے ہیں. دیکھو کہتے تو سب ہیں انا للہ, یہ صرف موت کا جملہ نہیں ہے, یہ انسان کی زندگی کی پالیسی ہے جو دی گئی ہے. ہم تو فقط موت کے وقت جملہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ تو پالیسی ہے, زندگی کی پالیسی ہے. اور اگر زندگی کی پالیسی کو سمجھ لو تو پھر میں یہاں سے آگے بڑھ جاؤں. انا للہ للہ کے والی, ہم اللہ کے, انا ہم للہ اللہ کے لیے ہیں, وہ انا الیہ راجعون اور ہم اسی کی بارگاہ میں جانے والے ہیں. یہاں ہے تو اللہ کے لیے, وہاں جائیں گے تو اللہ کے لیے. ایسا ہے بھائی, رکے رہو خدا کی قسم, تو دعویٰ تو ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں, لیکن تم نے پوری زندگی میں سے اللہ کو کتنا دیا؟ 24 گھنٹے میں سے 5 دقیقے نماز کے اللہ کے لیے. بھائی ہے تو یہی, تلخ ہو شیری ہو اچھا لگے برا لگے, ہے تو یہی کہ کہتے ہو ہم اللہ کے لیے ہیں, اور اپنی زندگی میں سے اللہ کو کتنا دیا؟ 24 گھنٹے میں سے 5 منٹ نماز کے اللہ کے لیے, سال میں سے 30 دن 12-12 گھنٹے روزے رکھے اللہ کے لیے, پوری زندگی میں سے 2-3 دن کے لیے چلے گئے حج کرنے اللہ کے لیے. بھائی یہی تو کیا ہے, پورے بینک بیلنس میں سے 5 روپے فقیر کے ہاتھ پر رکھے اللہ کے لیے. پورا انسانی معاشرہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں, سمجھ رہے ہیں بات کو؟ پورا انسانی معاشرہ جھوٹا ہے جو اللہ کے لیے ہے. بتاؤ ان سلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. حبیب کہہ دے میری زندگی اللہ کے لیے, میری موت اللہ کے لیے, میں اٹھوں تو اللہ کے لیے, میں بیٹھوں تو اللہ کے لیے, میں سانس لوں تو اللہ کے لیے, میں جیوں تو اللہ کے لیے, میں مروں تو اللہ کے لیے. سننا اور بھائی یہی لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو, جو ضابطہ دینے کے لیے آتے ہیں ان کی پوری زندگی اللہ کے لیے ہوتی ہے. اور حبیب کہہ دے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. رسول کہہ دے میری ساری نمازیں اللہ کے لیے, میری ساری عبادتیں اللہ کے لیے, میری ساری قربانیاں اللہ کے لیے, میرا سارا جاگنا اللہ کے لیے, میرا سارا سونا اللہ کے لیے, میں جیوں تو اللہ کے لیے, میں مروں تو اللہ کے لیے. یہ ہے رسول کی زندگی, میں توجہ رہے, یہ ہے رسول کی زندگی. اگر جاگے تو اللہ کے لیے, اگر جگا دے تو اللہ کے لیے, اگر سوئے تو اللہ کے لیے, اگر سوڑا دے تو اللہ کے لیے. میسج بھیجے تب میں نوجوان دوستوں کا تم نے ہدیہ کر دوں. میرا نبی اس کی پوری زندگی اللہ کے لیے, اگر جاگے تو اللہ کے لیے, اگر جگا دے تو اللہ کے لیے, اگر سوئے تو اللہ کے لیے, اگر سلا دے تو اللہ کے لیے, اگر بیٹھے تو اللہ کے لیے, اگر بٹھا دے تو اللہ کے لیے, اگر اٹھے تو اللہ کے لیے, اگر اٹھا دے تو اللہ کے لیے. بہت توجہ رہے, اب تو آیا ہوں میں مقام ختم نبوت پر, اپنے مانوس دوستوں کے ذریعے اپنے نامانوس دوستوں تک مقام محمد کو پہنچانا چاہتا ہوں. یہ سارا انتشار, یہ ساری پرابلم, یہ ساری پریشانیاں, یہ سارے اختلافات فقط اس لیے ہے ملت میں کہ کلمہ زبان پر رکا ہوا ہے, ابھی ہر طرح سے دل تک نہیں پہنچا. کیا سمجھتے ہو, کیا سمجھتے ہو محمد رسول اللہ کو؟ میں سننا اور یہ جملہ جو کہنے جا رہا ہوں اسے نوٹ کرنا. کیا سمجھتے ہو محمد رسول اللہ کو؟ انا للہ وانا الیہ راجعون, آہ اللہ کی طرف سے جانا ہے قیامت تک پوری انسانیت کو. توحید سے آئے ہیں قیامت تک جانا ہے. توحید غیب, قیامت غیب, درمیان میں محمد. عجیب مجھے فکر ہے, توحید غیب, قیامت غیب, اور دو غیبوں کے درمیان محمد کے ساتھ ہے جو نظر آ رہی ہے. تو محمد کسی انسان کا نام نہیں ہے, محمد نام ہے اللہ کے آخری ضابطے کا. نہیں, میں ذرا سا اور واضح کروں اور پھر یہاں سے آگے جاؤں گا, ذرا سا روکوں گا. عجیب بات ہے مقام محمد پر اب پہنچا ہوں میں. بھائی سنو, کوئی غیر مسلم مسلمان ہونا چاہتا ہے, مجھے اجازت دو کہ میں تمہارا کلمہ پڑھوا دوں. لا الہ الا اللہ تمہارا جو بھی نام ہو رسول اللہ. یہ ہنس رہے ہیں سارے لوگ. بھائی آپ مسلمان ہیں, الحمدللہ مومن ہیں, مسلمان ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار لوگ ہیں, تو لا الہ الا اللہ کے بعد میں آپ کا کلمہ پڑھوا دوں؟ کہا نہیں جناب, کفر. اچھا حرام. اچھا چلو بھائی, میں تو ممبر پر بیٹھا ہوں, کچھ تھوڑی سی عربی فارسی بھی آتی ہے, تو مجھے اجازت ہو کہ میں اپنا کلمہ پڑھوا دوں. کہا جناب آپ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں, یہ بھی حرام. آپ کی ہمت کہ آپ اپنا کلمہ پڑھوائیں؟ حرام. اچھا بھائی کس کا کلمہ پڑھوائیں؟ کہا محمد کا. تو امت کا کلمہ حرام, محمد کا کلمہ واجب. تو امت میں اور محمد میں حرام اور واجب کا فرق ہے. پھر کہہ رہے ہو کہ ہم جیسے پہنچے گا. کس کی مجال ہے جب مقام محمد تک پہنچ جائے. سورہ احزاب 35 سورہ قرآن کا, یا ایھا النبی, ایک آیت میں میرے نبی کے ساتھ نام, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یا کمال کی آیت ہے, یا ساتھ نام ہے ساتھ, اور وہ ساتواں بھی گنواؤں گا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. حبیب, ہم نے تجھے نبی بنایا, تجھے رسول بنایا, تجھے گواہی دینے والا بنایا, تجھے خوشخبری سنانے والا بنایا, تجھے ڈرانے والا بنایا, تجھے داعیا الی اللہ باذنہ, تجھے دعوت دینے والا بنایا, اور تجھے روشن چراغ بنایا. سات نام ہیں, ایک آیت میں اتنے نام کسی نبی کے لیے نہیں ہے. تو اب میں اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں, بھائی کس کی مجال ہے, کس کی مجال ہے جو میرے محمد کا مقابلہ کرے؟ داعیا الی اللہ ہے بے اذنہ. حبیب, ہم نے تجھے پورا اذن دیا ہے, جا جا لوگوں کو دعوت دے. بے اذنہ پورا اذن دیا ہے, یہ کمال کی بات ہے. سنو, اگر قوت محسوس کرو تو پھر میں آیت پڑھوں. اب ان نوجوان دوستوں کو آیت حدیہ کر رہا ہوں, یاد رکھو بے, داعیا الی اللہ ہے بے اذنہ, بے اذنہ. حبیب, حبیب تجھے پورا اذن دے دیا, تجھے پورا اذن دے دیا. اب آیت کا نشان نوٹ کرو, سورہ مائدہ قرآن مجید کا پانچواں سورہ, اور آیت کا نشان 110. اللہ, سننا بھائی سننا, آرام سے سننا. اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو خطاب کرتا ہے, قرآن ہے کہانی نہیں. اللہ نے کہا, بھائی سننا, اے عیسیٰ وہ اس تخلق ہو میں نے تین کہایا کہ تیرے بے اذنی فتنفخ فیہا فتکون طیرا بے اذنی وإذ تبرئ الأكمہ والأبرص بے اذنی وتخرج الموتى بے اذنی. ترجمہ کروں؟ عیسیٰ, بھائی دیکھنا, قرآن کی آیت کو قرآن کی آیت سے ملا لو. میں اپنی طرف سے ایک فٹ نوٹ بھی نہیں لگاؤں گا. عیسیٰ, اس وقت کو یاد کرو جب تم میرے اذن سے, اذن جانتے ہو نا, الف زال نون, اذن, اذن کے معنی اجازت. عیسیٰ, اس وقت کو یاد کرو جب تم میرے اذن سے گیلی مٹی اٹھاتے تھے. دیکھو کیا احسان جتا رہا ہے اللہ. پھر تم اس سے پرندہ بناتے تھے میرے اذن سے, پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے میرے اذن سے. فتکون طیرن بے اذنی, اور وہ پرندہ مٹی کا اڑ جاتا تھا میرے اذن سے. بھائی دیکھو, بھائی سننا, خدا کی قسم, یہ جملے اس قابل ہے کہ میرے ذہن میں محفوظ رکھو. میرے لیے عیسیٰ علیہ السلام صاحب انجیل, صاحب شریعت, بہت بڑے نبی, چوتھے آسمان پہ ہیں, علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. لیکن اس کے لیے تو اس کے بندے ہیں نا, اللہ کے لیے تو اس کے بندے ہیں. تو میں اسی لہجے میں بات کر رہا ہے. عیسیٰ, اس وقت کو یاد کرو جب تم نے گیلی اٹھائی میرے اذن سے, پرندہ بنایا میرے اذن سے, پھونک ماری میرے اذن سے, پرندہ ہوا میرے اذن سے. وہی صبر الکما ور اب رسا بے ادری. عیسیٰ, اس وقت کو یاد کرو کہ تم نے کوڑی کو اچھا کیا مگر میرے اذن سے. عیسیٰ, اس وقت کو یاد کرو جب تم نے مفلوس کو اچھا کیا بے اذنی مگر میرے اذن سے. سفید داغ والے کو تم نے اچھا کیا لیکن پہلے تم نے مجھ سے اذن مانگا ہے. کوڑی کو تم نے جلدی بیماری والے کو اچھا کیا ہے مگر پہلے مجھ سے اذن مانگا ہے. تخرج الموتا بے اذنی. اور عیسیٰ, اس وقت کو یاد کرو جب تم مردوں کو زندہ کرتے تھے میرے اذن اور میری اجازت سے. پہنچ گیا میسج اللہ کا. عیسیٰ جتنا بڑا نبی, ان کی حیثیت کیا ہے؟ اذن مانگے مٹی اٹھائے, اذن مانگے پرندہ بنائے, اذن مانگے پھونک مارے, کوڑی کو اچھا کرے پہلے اذن مانگے, مبروس کو اچھا کرے پہلے اذن مانگے, مردے کو اچھا کرے اور زندہ کرے پہلے اذن مانگے. یہ ہے عیسیٰ کی حیثیت. اور محمد داعیا الی اللہ بے اذنہ, حبیب تجھے پورا اذن دے دیا. حبیب, حبیب تجھے پورا اذن دے دیا. اب تجھے بار بار اذن مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اب سورج پہچانے تیری مرضی, چاند کو توڑ دے تیری مرضی, ستارے کو اتار دے تیری مرضی, کسی کو نکال دے تیری مرضی, کسی کو مولا بنا دے تیری مرضی. یا ایها النبی, اب تو آیا ہو مقام محمد پر, یا ایها النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. سراج چراغ, منیرا کے معنی. روشن, ہاں تم نے سنا تو یہی ہوگا روشن. اور میں نے ابھی جان بوجھ کے تمہیں ڈارج دینے کے لیے یہی ترجمہ کیا تھا, ضرورت نہیں تھی اس کی, ضرورت نہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں روشن, ہاں ضرورت نہیں. سراجان چراغ, سراجان چراغ, اور روشن کے لیے ڈانسر بھی مدد کر منور. بھائی توجہ رکھنا, توجہ رکھنا, سراجان چراغ, روشن کے لیے عربی میں لفظ ہے منور. لفظ منور استعمال نہیں ہوا, لفظ استعمال ہوا منی, نور دینے والا. بھائی سننا, رسول چراغ ہے اور نورانی کرنے والا چراغ ہے. اندھیرے میں بیٹھے ہوئے تھے, اب تو بلب کا زمانہ ہے, لیکن تمہارے باپ داداؤں پہ تو چراغ ہی کا زمانہ گزرا ہے نا. ہم سب کی جو پچھلی نسلیں ہیں وہ چراغ میں تھی. اندھیرے میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک مرتبہ کسی نے چراغ جلا دیا, ہم روشنی میں آ گئے. تو چراغ کے جلنے سے ہم خود تو چراغ نہیں ہوئے نا. بھائی بہت توجہ رکھنا, چراغ کے جلنے سے ہم روشنی میں آ گئے, مگر ہم خود چراغ نہیں ہوئے. اور اگر انگلی رکھ دی چراغ پر چراغ بننے کے لیے, تو رحمت ہونے کے باوجود جلا دے گا. یہ میسج پہنچ رہا ہے, یہ میسج میرے سننے والوں تک پہنچا ہے. تو میں یہی لینا تھا کہ اس چراغ کا کام ہے نور دینا. تو جب معاشرے کو نورانی بنا رہا ہو, وہ خود نور نہیں ہوگا. یہ چراغ تمہاری سمجھ میں آ گیا تو چراغ سے میں رکوں گا نہیں, لیکن جب یہاں تک آ گئے ہو نا میرے ساتھ, تو ایک جملہ سنتے جاؤ, میرا محمد چراغ ہے اور تم اس کی روشنی میں ہو. اب اگر انگلی رکھو گے کہ تمہیں بھی وہ چراغ بنا دے تو جلا دے گا. اچھا تو اب اگر انگلی رکھو تو تم جل جاؤ, لیکن اگر کسی چراغ کو اس سے متصل کر دو تو وہ روشن ہو جائے گا. تو چراغ سے چراغ جلتا ہے, چراغ سے مٹی نہیں جلا جاتی. پہنچ رہی ہے بات, بات پہنچ رہی ہے. اچھا بھائی یہاں تک آ گئے ہو تو ایک جملہ اور سنو, اب میں چراغ پہ تو رکوں گا نہیں, مجھے تو سراجن منیرا کا ترجمہ تمہاری خدمت میں پیش کرنا ہے. اور یہی آج بات کو روک دینا ہے, لیکن جہاں آ گیا ہو وہاں سنتے جاؤ. تو چراغ سے آدمی نہیں جلے گا, واقعی جل جائے گا, روشن نہیں ہوگا. لیکن اگر چراغ کو متصل کر دو چراغ سے تو وہ روشن ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. اچھا تو چراغ جو جل رہا ہے وہ یہاں رکھا ہے, اور جو خاموش چراغ ہے وہاں رکھا ہوا ہے, جلاؤ. کہا نہیں بھی ایسا نہیں جلے گا, جب تک بلا فصل رہے جلتا نہیں ہے.
माशाल्लाह तुम्हारा क्या नाम है जैन? किसके बेटे हो? अमन अमर अमर।
देखो भाई छोटा सा बच्चा नारे हैदरी लगा रहा था तो मैंने कहा किसके बेटे हो? कहने लगा कमर। ठीक है ना, अभी सूरज का तस्करा था कि रसूल सूरज है।
अच्छा तो तुम अमर साहब के चश्मे चढ़ा हो।
मैं देखो अब ये बीच में एक बात निकल आई तो मैं करूं क्या? अब तुम भी हैरान हो रहे हो, कभी कभी ऐसे भी तो सुना करो ना। कभी 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 ऐसे भी सुना करो। अच्छा तो उधर वाले बहुत खुश हैं, अब उनको मैं हदिया कर रहा हूँ जुमला। अच्छा भाई तो तुम्हारा नाम जैन, तुम्हारा नाम जैन है और तुम बेटे हो अमर के? अमर साहब का जो भी हो मैं तो नहीं जानता हूँ, चश्मा चराग है। अच्छा तो चराग कहते हैं बेटे को। चराग कहते हैं बेटे को। फिर सुनना, चराग कहते हैं बेटे को। इस घर से आग लग जाए, ठीक है ना? चराग कहते हैं बेटे को। और सूरह अहज़ाब में अल्लाह कहता है मोहम्मद तू मेरा चराग। मेरे हबीब तू मेरा चिराग। अच्छा आप बर्दाश्त करो तो फिर बर्दाश्त कर लो। तो रसूल है अल्लाह का चिराग और चिराग कहते हैं बेटे को, और अल्लाह कौन है? लम यलिद भाई। ये तो बड़े नाजुक मराइल है ना, और बड़ी एहतियात से बात करनी होती है, तो मैं खस्तगी बड़ी महसूस कर रहा हूँ, और ये मैसेज अगर पहुँच गया तो मेरी आज की मेहनत स्वागत है। चिराग कहते हैं बेटे को, मोहम्मद है अल्लाह के चिराग, और अल्लाह है लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी का बेटा न उसका कोई बेटा। तो पाली तो फिर तुमने कहा क्या? जब तेरा बेटा मुमकिन ही नहीं है तो तूने कैसे कह दिया कि ये मेरा चिराग है? कहा कि भाई कहना ये है कि अगर कोई मेरा बेटा होता, बेटा मुमकिन नहीं है, अगर कोई होता मुमकिन तो ईसा ना होता, ये मोहम्मद होता। रुको 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 इस मसले पर। अगर मेरा कोई बेटा होता, अगर वफ़ाते मुहाल मुमकिन ही नहीं है, अगर होता तो ईसा ना होते, ये मोहम्मद होता। तुम शायद समझो कि मैंने कोई उल्टी सीधी मंतिक निकाल दी हो। भाई मेरी न मानो कुरान की, तो मानोगे ना? सूरह रुख़ पल इनकाना ले रहमान वलदुन फाना अव्वलुल आबिदीन। रसूल कह दे कि अगर अल्लाह का कोई बेटा होता तो क्या मेरे अलावा होता? भाई आ गए ना, आ गए आसानी के साथ इस मरहले तक। पल पल इंसाना ले रहमान वलदुन फाना अव्वलुल आबिदीन। रसूल कह दे पूरी दुनिया से कि अगर अल्लाह का कोई बेटा होता तो क्या मेरे अलावा होता? तो अगर होता तो मोहम्मद होते, और मोहम्मद है अल्लाह का चिराग। तय हो गई बात? अब इसे दो राय तो नहीं है। अब जाओ जितनी तारीखें मिले उनको देख लो। और अब मैं आया हूँ उस मरहले पर जिस मरहले पर एक जुमला हदिया करूँगा। मैंने जब तफहुस किया कि पैगंबर अकरम की विलादत कहाँ हुई, देखो इंतकाल के वक्त वो रसूल आज़म थे, पैदाइश के वक्त तो बच्चा है ना, तारीखों में मिलता नहीं है, लेकिन मेरे नबी की पूरी तारीख महफूज है। हजरत अब्दुल्लाह पैगंबर अकरम के वालिद, उनका इंतकाल मदीने में हुआ, ठीक, और उनके इंतकाल के बाद पैगंबर अकरम पैदा हुए हैं। तो कयास तो यही है कि मदीने में पैदा हुए होंगे, नहीं। जब उनका इंतकाल हो गया तो उनके वालिदा हिजरत करके अपने बेटे के दादी हाल में आई और मक्के में क़याम किया, और हजरत अब्दुल मुत्तलिब और हजरत अबू तालिब की सरपरस्ती में। सबको मालूम है ये बात, तो सबको मालूम है। अच्छा भाई तो अब पैगंबर मदीने में तो पैदा नहीं हुए, مکے میں پیدا ہوئے ہیں. مکے میں اس زمانے کے سروے کے مطابق وہ زمانہ بنی ہاشم کا چھوٹا سا محلہ تھا, اور اس محلے میں 64 یا 65 گھر تھے
گنے ہوئے,
64 یا 65 گھر. اچھا تو اب ظاہر ہے کہ ان 64-65 گھروں میں سے کسی ایک گھر میں پیدا ہوئے ہوں گے پیغمبر. تو پہلا خیال تو یہ جاتا ہے کہ اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوئے ہوں گے. نہیں, ان کے باپ کا گھر مدینے میں تھا, مکے میں عبداللہ کا کوئی گھر نہیں تھا. اچھا تو دوسرا خیال یہ جاتا ہے کہ اپنے دادا عبد المطلب کے گھر میں پیدا ہوئے ہوں گے. حضرت عبد المطلب کے گھر میں بھی پیدا نہیں ہوئے. اب تمہیں ایک حوالہ دے رہا ہوں, عربی کتابوں کے حوالے دوں گا, کہاں ڈھونڈتے پھرو گے. لاہور کی چھپی ہوئی سیرت المصطفیٰ 3 جلدوں کی کتاب ہے, اس کی پہلی جلد. پیغمبر پیدا ہوئے ابو طالب کے گھر میں. یہ جملہ میرے نوجوان دوستوں نے بڑی آسانی سے برداشت کر لیا. پیغمبر پیدا ہوئے ابو طالب کے گھر میں. پیغمبر آئے ہیں دنیا کو مسلمان بنانے کے لیے, اور ان کو پیدا کرنے کے لیے کسی مسلمان کا گھر بھی نہیں ملا. احمد جی, پیغمبر دنیا کے سب سے بڑے مسلمان. وہی آیت, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذلک امرت و انا افضل المسلمین. سب سے بڑے مسلمان نبی آئے, آئے مسلمان بنانے کے لیے, اور پیدا کرنے کے لیے اللہ کو کسی مسلمان کا گھر بھی نہ ملا. تو کہاں پیدا کروایا, کہاں پیدا کروایا, زور سے بتاؤ کہاں پیدا کروایا. ابو طالب کے گھر میں. حوالہ یاد رکھو گے, سیرت المصطفیٰ پہلی جلد. کہاں پیدا ہوئے رسول, ابو طالب کے گھر میں. پروردگار احسان ہو گیا کہ تیرا آخری نبی پیدا ہوا ہے ابو طالب کے گھر میں. یعنی تیرا چراغ جلا, تیرا چراغ جلا. ابو طالب کے گھر میں کام مت کرو, مت کرو. ابو طالب, ابو طالب میرا چراغ جلے گا تیرے گھر میں, اور تیرا چراغ جلے گا میرے گھر میں. اچھا بھائی بتاؤ کس کا مولا. یہ جو نوجوان چاہ رہا تھا اجمیر کا مولا, بہت گھٹایا میرے مولا کو. اور داتا کا مولا, یہ داتا کی حیثیت کیا ہے؟ نہیں ہے تو یہی ٹھیک ہے, دوسروں تک پیغام پہنچانے کے لیے جملے اچھے ہیں کہ تم جنہیں اپنا مولا سمجھتے ہو ان کا بھی مولا علی ہے. صحیح ہے نا؟
نبیوں کا مولا ٹھیک ہے، یہ باتیں صحیح ہیں، یہ نوجوان نے جو کہا وہ بھی صحیح ہے، لیکن ذرا سا اللہ نے کیا کہا وہ بھی تو سنتے جاؤ۔
جا کے دیکھنا قرآن میں، سورہ آل عمران تیسرا سورہ قرآن کا آیت کا نشان 80۔ بھائی سننا، بس بڑی لمبی آیت ہے، میں ایک جملہ پڑھوں گا بس، سنو پیغمبر، سنو آدم سے عیسیٰ تک پیغمبر، سنو لکی من النبی، وہ میرے محمد پر ایمان لاؤ، میرے محمد پر ایمان لاؤ۔ یا پوری آیت کا ترجمہ دیکھنا قرآن میں، نبیوں سنو میرے محمد پر ایمان لاؤ۔ یہ کب کہا ہے؟ نبیوں کو بھیجنے سے پہلے، عالم ارواح میں، نبیو میرے محمد سے ایمان لاؤ۔ تو سارے نبی میرے محمد کے مومن، ٹھیک ہے نا؟ سارے نبی، اپنی طرف سے ایک جملہ نہیں کہوں گا، سارے نبی میرے محمد کے مومن۔ یہ 30 راج ہوا اور اب 35 راج ہوا سورہ احزاب، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی اور مومن کا رشتہ یہ ہے کہ مومن ہے غلام نبی ہے مولا۔ آئے تو ایسے جوڑ لو، جوڑو بھائی، ان دونوں ہاتھوں کو جوڑ لو تو پھر نتیجہ تم خود نکال لو گے۔ سنو پیغمبرو میرے محمد پہ ایمان لاؤ، تو سارے پیغمبر میرے محمد کے مومن۔ یہ سورہ آل عمران، سورہ احزاب، مومن میں اور نبی میں رشتہ یہ ہے کہ مومن غلام نبی مولا۔ تو اب اگر سارے نبی کھڑے ہو اور میرا محمد پوچھے پیغمبروں بتاؤ میں کس کس کا مولا ہوں، تو خدا کی قسم آدم کہیں گے میرا مولا، نوح کہیں گے میرا مولا، ابراہیم کہیں گے میرا مولا، موسیٰ کہیں گے میرا مولا، عیسیٰ کہیں گے میرا مولا۔ تو اب محمد جس جس کا مولا بازا علی مولا، بس میرے عزیزو، میرے دوستو، آج گفتگو اس مرحلے پر رک رہی ہے، لیکن جب بات یہاں تک آ گئی ہے تو پھر واپس چلو موضوع کے تقاضے کی طرف۔ انا للہ، ہم سب ہیں اللہ کے لیے۔ اچھا تو اللہ کے لیے ہے تو دنیا چھوڑ دو، نہیں دنیا نہ چھوڑو۔ دیکھنا، زین آل عمران، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ۔ پوری آیت میں کیا بولوں؟ دیکھو، ہم نے کچھ چیزیں انسان کے لیے زینت بنائی ہیں، ان میں عورت زینت ہے، دولت زینت ہے، سونا زینت ہے، چاندی زینت ہے، سواریاں زینت ہیں، چوپائے زینت ہیں، کھیتیاں زینت ہیں۔ تو یہ نہیں کہا کہ دنیا ترک کر کے بیٹھ جاؤ، زینتوں کو استعمال کرو۔
بھائی ہے تو یہی
حیات انسانی کا قرآنی ضابطہ سمجھ میں آ گیا؟ دین اور دنیا میں توازن پیدا کرو، یہ ہے قرآنی ضابطہ، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو اب کمال کیا ہے قرآن نے، یہ ایک زینت کیا ہے تمہیں سنا دی میں نے سورہ نحل۔ اگر میں ساری آیتیں سنانے لگوں تو بڑا وقت خرچ ہو جائے گا۔ خلق الانعام لکم فیہا دفن ومنافع ومنہا تاکلون ولکم فیہا جمال حین تریحون وحین تسرحون وتحملوا اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الرب
بشكل المدة إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون.
دیکھو بڑا مقصد ہو جائے گا. چوپائے تمہاری زینت ہیں, مویشی تمہاری زینت ہیں, چوپائے وہ جو تمہیں ایک شہر سے دوسرے شہر لے جاتے ہیں, اگر وہ نہ ہوتے تو تم جا نہیں سکتے تھے. سواریاں, ترجمہ کر رہا ہوں قرآن کا, پھر چوپائے نہیں. آج کے دور میں چوپائے ہماری مسافت میں کام نہیں آتے. وہ سواریاں جو مستقبل میں ایجاد ہوں گی وہ تمہارے لیے زینت ہیں, ٹھیک ہے نا؟ تو زینت کو استعمال کرو. آج گفتگو یہاں پر میں روک رہا ہوں. زینت کو ترک نہ کرو, یعنی دنیا کو آخرت کے لیے ترک نہ کرو, آخرت کو دنیا کے لیے ترک نہ کرو. اچھا, تو جب اللہ نے زینتوں کی اجازت دی ہے تو آنکھ کی زینت حلال دیکھنا, آرام سے پرہیز کرنا. پاؤں کی زینت ثواب کی طرف جانا, گناہ سے رکنا, ٹھیک ہے نا؟ ہاتھ کی زینت مظلوم کی مدد کرنا, ظالم کے ہاتھ پر روک لینا. تو یہ جو اخلاقیات ہے نا, سچ بولنا, سخاوت کرنا, عدالت کرنا, کسی کی مدد کرنا, حسن اخلاق کرنا, یہ ساری چیزیں انسان کی زینت ہیں. سن رہے ہو نا؟ زینت تو آگے, زینت تو آگے نا میرے ساتھ. تو اب ایک جملہ سنو, عدالت انسان کی زینت ہے, سخاوت انسان کی زینت ہے, شجاعت انسان کی زینت ہے. علی ایک دن کوفے کے منبر سے خطبہ دے رہے تھے اور ایک لامذہب فلسفی اپنے زمانے کا وہ علی کے خطبے میں آ گیا. کہنے لگا کیا یہ مسلمانوں کا خلیفہ کیا خطبہ دے رہا ہے؟ جب بیٹھا تو چونک گیا, چونک کے وہ علی کی باتیں سنتا رہا. یہ وہی خطبے ہیں جو نجیب براغا میں ہیں. فلسفی ہے, اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم ہے. گھبرا گیا اور اس سے برداشت نہ ہوا, اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا علی رک جاؤ. علی کو روک رہا ہے خطبے میں. علی رک گئے. کہنے لگا یا علی ما زینت کل خلافہ بس زینتہا. علی اس خلافت میں تمہیں زینت رہے گی, تم خلافت کی زینت ہو. علی تمہیں اس خلافت کی زینت نہیں دی, تم ہو اس خلافت کی زینت. پہلے خلافت زینتیں دیتی رہی, آج علی زینت دے رہا ہے خلافت کو. اس روز مل گیا کہ تمہارے لیے زینت عدالت ہے, تمہارے لیے زینت شجاعت ہے, تمہارے لیے زینت سخاوت ہے. لیکن علی کے لیے سخاوت زینت نہیں ہے, علی سخاوت کے لیے زینت ہے. بس تقریب تمام ہو گئی. شجاعت علی کے لیے زینت نہیں ہے, علی شجاعت کے لیے زینت ہے. عدالت علی کے لیے زینت نہیں ہے, علی عدالت کے لیے زینت ہے. علم علی کی زینت نہیں ہے, علم زینت نہیں ہے. کیا حیثیت ہے علم کی میرے علی کے مقابلے میں؟ علی زینت ہے علم کی. بتا دو, جو سارے اخلاقیات کی زینت ہو اس کا نام ہے علی, اور جو علی کی زینت ہے اس کا نام ہے زینب. گفتگو تمام ہو گئی. تمہاری سدائیں بلند ہو گئی نا. اس بیوی کو پہچانتے ہو جس کا نام زینب ہے؟ زینب کے معنی جانتے ہو؟ زینو اب اپنے باپ کی زینت. اس لیے میں نے کہا کہ سارے اخلاقیات کی زینت علی, علی کی زینت زینب. بس دو جملے سنو اور مجھے آج اجازت دے دو. میں آج تفصیل میں نہیں جاؤں گا, مجھے تفصیل میں نہیں جانا. یہ تو میرا جی چاہتا ہے کہ تمہیں یہ جملہ تو ہدیہ کر ہی دے کہ دنیا میں نہ معلوم کتنے بھائی گزر گئے اور نہ معلوم کتنی بہنیں گزر گئیں, لیکن نہ حسین جیسا بھائی نہ زینب جیسی بھائی.
میں بعض وقت حیران ہو جاتا ہوں جب ایک چھوٹا سا واقعہ دیکھتا ہوں جناب زینب کی سامنے عمری میں. دیکھو بیٹیاں جب بڑی ہوتی ہیں تو اپنے شوہر کے گھر رخصت ہو جاتی ہیں, بیوی بھی رخصت ہو کے عبداللہ ابن جعفر تیار کے گھر میں گئی. عبداللہ کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے, بڑے صاحب فضائل ہیں, بڑے صاحب حیثیت ہیں, عربوں کی جو بڑی کلاس تھی بڑا تقدہ اس کی ایک وقت سے. جب بیوی رخصت ہو کے گئی, جملہ سنو اور یہ جملہ اس قابل ہے اسے ذہن میں رکھنا, جب بیوی رخصت ہو کے گئی تو شادی کے دوسرے دن جیسا کہ دنیا کا دستور ہے بنی ہاشم کی بوڑھی عورتوں نے شہزادی زینب سے پوچھا کہ بیوی تمہیں یہ گھر پسند آیا؟ بیوی تمہیں یہ گھر پسند آیا؟ شہزادی نے جواب دیا کہ ہاں بہت پسند آیا, لیکن اس گھر میں ایک کمی ہے. بیوی گھبرا گئی کہ بیوی اس گھر میں کون سی کمی ہے؟ پاس کمی ہے کہ میرا بھائی حسین لے کر دیا تھا. اس کے بیٹے ہیں آن و محمد. آ گئی نا بات, تم نے گریا بھی کیا, مجلس تمام بھی ہو گئی, لیکن جملے سنو اور جملے یاد رکھنا. تم رو چکے, مجلس تمام ہو گئی. میں طویل مسائل پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. جس دن حسین مدینے سے رخصت ہو رہے تھے 28 رجب کو, اس دن صبح سویرے شہزادی زینب اپنے شوہر کے پاس پہنچی ان کے حجرے میں اور جا کر بیٹھ گئی. کچھ زبان سے نہیں کہا, رونا شروع کیا, کہا بھائی عجیب عجیب. بیوی شوہر نے کہا, عبداللہ نے کہا تیار نے, بیوی آج تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا عبداللہ تمہیں نہیں معلوم, آج میرا بھائی مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے, اگر تم نے مجھے اس کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دی تو ایک ساتھ دو کام ہوں گے, ادھر حسین کا قافلہ مدینہ سے نکلے گا, ادھر زینب کا جنازہ جا کے نکلے گا. بیوی حسین جیسے تمہارے امام ہیں ویسے ہی میرے بھی امام ہیں, جو حسین کی مرضی وہ میری مرضی, لے جاؤ لے جاؤ. بیوی اپنے دو بچوں کو لے کر حسین کے ساتھ ہوئی, عبداللہ ابن جعفر تیار اس قافلے میں موجود تھے جو 28 رجب کو چلا ہے, مکے تک ساتھ آئے. جس دن حسین مکہ چھوڑ رہے تھے عبداللہ کے پاؤں میں شدید تکلیف تھی اور وہ اٹھنے کے قابل نہیں تھے, لکڑی کے سہارے اٹھے. شہزادی زینب سے کہا بچوں کے ذرا نئے لباس تو بدل دو, کپڑے تو بدل دو. بچوں کے کپڑے بدلوائے, لکڑی کے سہارے آئے, حسین کے اوپر تفجد کیا دو بیٹوں کو اور کہا شہزادے میں تو نہ ہوں گا, یہ میرے بچے تمہاری خدمت کریں گے. بس تم رو چکے, میری مجلس تمام ہو گئی, گفتگو تمام ہو گئی, بچے ساتھ رہے. عاشور کا دن آیا, اصحاب گئے, انصار گئے, عائزہ گئے. جب بنی ہاشم کی باری آئی تو ہر مرتبہ شہزادی پوچھتی تھی فضا میرے آن محمد کہاں ہے؟ کہا بیوی اپنے ماموں کے پاس ہیں, حسین کے پاس ہیں. کہا لیکن میدان میں جاتے کیوں نہیں؟ کہا بیوی میں تو سن کے آ رہی ہوں, میں تو سن کے آ رہی ہوں کہ بار بار کہہ رہے مامو جان ہمیں جن کی اجازت دیجیے, مامو جان بڑے بہادر بیٹے. یاد ہے تمہیں آشور کی رات کو شہزادی زینب نے دونوں بچوں کو بلایا, بالوں میں کنگھی تھی اور کنگھی کرنے کے بعد ایک صندوق کھولا, ایک زیرا نکالی, کہا بیٹو پہچانتے ہو یہ زیرا کس کی ہے؟ کہا کہ ہاں ہمارے دادا کی زیرا ہے جعفر سیار کی. اس پہ جعفر سیار کے خون کے نشانات تھے. خود نکالا, کہا جانتے ہو کس کا ہے؟ کہا میرے دادا, ہمارے دادا جعفر سیار کا خود ہے. کہا بیٹو بس ایک نصیحت ہے, جب میدان میں جانا تو منہ سارے ساتھ کے خیمے کی طرف ہو, بھائی توجہ رہے پوسٹ ہمارے خیمے کی طرف ہو. یہ نصیحت ہے شہزادی زینب کی, تم نے یہ نصیحت سمجھی؟ بیٹھو جب میدان میں جانا تو ملک کے نہ آنا کہ تمہاری پیٹھ لشکر کی طرف ہو جائے اور چہرہ ہمارے خیموں کی طرف ہو جائے. جب جانا تو چہرہ ہو یزید کے لشکر کی طرف اور پیٹھ ہو اپنے خیموں کی طرف. ٹھیک ہے نا, یہ وصیت کی تھی شہزادی زینب نے. مامو جان اجازت دیجیے, مامو جان اجازت دیجیے. فضا نے آگے کہا کہ بیوی بچے تو تڑپ رہے ہیں لیکن حسین اجازت نہیں دیتے. کہا بلاؤ میرے بھائی کو. بلاؤ حسین کو, بلاؤ حسین آئے. کہا بھیا میں نے زندگی میں تم سے کوئی چیز نہیں مانگی. کہا ہاں بہن میں جانتا ہوں. کہا لیکن آج میں تم سے کچھ مانگوں گی, وعدہ کرو کہ دو گے. کہا بہن کہو, کہا میرے بیٹے کو جن کی اجازت دے دو. رو چکے, تقریر رک رہی ہے, بچوں کو سجایا گیا, بچے میدان میں آئے اور اس ہمت کے ساتھ آئے کہ ہم دونوں بھائی مل کے حملہ کریں گے, گھیر کر پسرے ساتھ کے خیموں کو گرا دیں گے, پسرے ساتھ کا سر کاٹیں گے, اپنے بابو کی خدمت میں لائیں گے. ایک دفعہ پسرے ساتھ کی آواز دی, ارے یہ جعفر طیار کے بیٹے ہیں. بس دو جملے سننا اور مجھے اجازت دے دینا. یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں, ان سے اکیلے اکیلے جنگ نہ کرو, انہیں گھیر کے مارو. جب فوج یزید نے گھیرا اور تلواریں پڑنے لگی تو چھوٹے جھوٹے بچے نے آواز دی, مامو جان. تم نے گریا دیا. جب عباس بچوں کے لاشوں پہ پہنچے تو چہرے پہ سارے ساتھ کے خانے کی طرف گئے. بچوں نے گرتے وقت بھی چہرے اپنے خانوں کی طرف نہیں کیے. حسین بس تم رو چکے اور میری تقریر تمام ہو رہی ہے. حسین عباس ان دونوں کے لاشیں لائے, خیموں میں رکھا. شہزادی زینب اس خیمے میں موجود نہیں تھی, بچے میں تھوڑا سا دم تھا, وہ اکڑ رہے تھے. مقتل کے الفاظ ہے, کسی نے جا کے کہا بیوی بچے آ گئے. جانتے ہو شہزادی زینب نے کہا بھائی آ جائے تو آ گئے, جسے بھائی پسند نثار کر دیا اور اسے دیکھنا نہیں ہے. یہ وہ مظلوم بچے ہیں جنہیں ماں کا رونا بھی نصیب نہیں ہے. آخری جملہ سنو, شام میں جب رہائی ہوئی اور سارے سر واپس آئے تو ہر بیوی اپنے رشتے دار کا سر لے کر گود میں گریا کر رہی تھی. دو چھوٹے چھوٹے سر کنارے پر رکھ رہے تھے. کسی بوڑھی عورت کی آواز دی, ارے چاند کی ماں دن لا رہی ہے. کہنا کی دادا کے پکاری کا, ارے ان کی ماں میں ہوں لیکن باہر کا واٹن چلوں. کیا بچے وقت